سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 ستمبر سن 2003، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی محترم شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ ابراہیم آیات 24 تا 34 کا مطالعہ کرایا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے۔ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما۔ وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے راز کو جانتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، سورہ ابراہیم کی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ تو یہ سورہ ابراہیم جس زمانے میں نازل ہوئی ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے اندر مشرکین مکہ اور سرداران قریش کسی صورت بھی برداشت نہیں کر رہے، اور وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کس ذریعے سے آپ کی اس دعوت کو ختم کر دیا جائے، یا آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ یعنی وہ سخت حالات ہیں، مکے کا آخری دور ہے جس میں یہ سورہ ابراہیم نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اس سورہ کے مضامین اور خاص طور پر آیت نمبر 13، کہ جس میں گزشتہ رسولوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، پہلے انبیاء اور رسل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت کے رسولوں کو اس وقت کے لوگوں نے اور ملع القوم جو قوم کے سردار تھے انہوں نے یہ کہا، ان کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے تم لوگوں کو نکال باہر کریں گے، یعنی ملک بدر کر دیں گے، اس لیے کہ تمہاری دعوت سے ہمارا سسٹم خراب ہو رہا ہے، ہمارے معبودوں کو تم غلط کہہ رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو، باطل قرار دے رہے ہو، لہذا ہماری جدوجہد اور کوشش یہ ہوگی کہ تم رسولوں کو یہاں سے ہم نکال دیں، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر ہم اپنی سٹرگل سے، اپنی جدوجہد سے، اپنے حربوں سے تمہیں واپس اپنی ملت میں، اپنے اسی نظام میں، اپنے اسی دین پر واپس لے آئیں گے. فاوحى الیہم ربہم، اس پر رسولوں کے اوپر ان کے اللہ نے وحی کی، لنہلکن الظالمین، کہ یہ جو ظالم آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو ضرور ہلاک کر کے رہے گا. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور جب ان کو ہلاک کرے گا تو اے میرے پیغامبر، جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہو، اس کے بعد ہم تمہیں اس زمین کے اوپر تمکن عطا کریں گے، آپ یہاں رہیں گے. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہی تقریباً حالات تھے کہ جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اور اس سورہ کے آغاز میں، اس سورہ ابراہیم کے آغاز اس انداز میں ہوتا ہے، اس کو بھی ہم سامنے رکھیں، پھر انشاءاللہ جن آیات کی تلاوت کی ہے ان کا میں مختصر ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے عرض کروں گا. سورہ کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو، اس قرآن کو ہم نے کس مقصد کے لیے نازل کیا ہے؟ آیا اس کا مقصد صرف پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، ثواب حاصل کرنا، ایصال ثواب صرف یہ ہے؟ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف. یعنی یہ دنیا جو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو گئی ہے، جہالت کے اندھیرے ہے، شرک کے اندھیرے ہے، جتنے بھی بے راہ روی ہے اس کے اندھیروں میں یہ دنیا مگن ہے، گم ہو چکی ہے. اس کتاب کو، اس نور کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے اجالے کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی آیات عطا کی تھی، یعنی تورات انہیں ہم نے عطا کی تھی، اور اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کتاب قرآن حکیم اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، لے کر آئے. اسی طرح فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیات اس لیے عطا کی تھی، تورات اس لیے عطا فرمائی تھی، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ اے موسیٰ نکالے آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، روشنی کی طرف. وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے وہ بڑے بڑے دن انہیں یاد دلائے، ان فی ذالک الایات لکل صبار شکور، اور بے شک اس میں نشانی ہے جو ثابت رہنے والے ہیں، شکر گزار بندے ہیں، بڑا صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو کہ اس سورہ کا جو آغاز ہے اس میں اس کتاب کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر ہمیں نیکی ملتی ہے، دس دس نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا کہ یہ نہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم ان کی آپ کو 30 جو ہے وہ نیکیاں ملیں گی پڑھنے کی. پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا مقصد، جس مقصد کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانیت کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالا جائے. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے حق بات کو کم ہی سنتا ہے، حق بات کو کم ہی بیان کرتا ہے، حق بات کو کم ہی سمجھتا ہے، اور حق کی دعوت پر بہت تھوڑا ہی وہ دھیان دیتا ہے. بلکہ اس دشمن کا جو اللہ کا اور انسانیت کا دشمن ہے، جس نے چیلنج کیا ہوا ہے اللہ تعالی کی جناب میں کہ اے اللہ میں تیرے ان انسانوں کو جن کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ان کو میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور بہت تھوڑے بندے ہوں گے جو تیری راہ پر چلیں گے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے شیطان کے انسان کبھی بھی اندھیرے سے اجالے کی طرف نہ آئے، جبکہ اللہ نے اپنے انبیاء کو، رسولوں کو، کتابوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ راہ ہدایت پر، صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں. تو لہذا جب جو آیات میں نے جہاں سے آغاز کیا ہے آیت نمبر 22 سے، وہاں شیطان کا ذکر کیا گیا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جب فیصلہ ہو جائے گا یعنی قیامت کے بعد، اور لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، کچھ جنت کی طرف جائیں گے، تو اس وقت وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ جو اللہ نے اے لوگوں تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. وعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ کچھ وعدے وعید کیے تھے تم، لیکن میں نے تمہارے ساتھ خلاف ورزی کی، تم میری راہ پر چلے. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، اور میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چلتا تھا. شیطان یہ کہے گا جب لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، جو دنیا میں بجائے کتاب کے، رسولوں کے اور وقت کے جو صالح لوگ تھے ان کی بات ماننے کے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہے، تو اس وقت شیطان انہیں اسے برا بلا کہیں گے. وہ تقریر کرے گا اور کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے وعدہ کیا، میرا وعدہ جھوٹا تھا تمہارے ساتھ، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی تمہارے ساتھ، اور دیکھو میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چلتا تھا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا، وہ قادر مطلق ہے، لیکن انسان کو اس نے اختیار دیا ہے کچھ، اور فرمایا کہ ہم نے اسے پیدا کیا انسان کو، اور اسے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرم و اما کفورا، حق اور باطل اس کے سامنے واضح کر دیا. بلکہ انسان کے نفس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، کہ اس کے اندر یہ الہام کر دیا، اس کو سجا دیا کہ نیکی اور بدی کیا ہے. فألهمها فجورها وتقواها، اب دونوں راستے اللہ نے انسان کے سامنے کھول دیے، چاہے وہ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے یا شکر کا راستہ، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کر لے. لیکن اللہ بھی کبھی زبردستی انسان کو پکڑ کر ہدایت کی طرف نہیں لے کر آتا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زبردستی کسی کو اٹھا کر مسجد میں لے آیا جائے. اسی طرح شیطان بھی انسان کو وسوسہ اندازی تو کرتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں غلط خیالات ڈالتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو ہاتھ پکڑ کر سینما میں لے گیا ہو، یا پکڑ کر اس نے بے حیائی کا ارتکاب اس سے کروایا ہو. یہی بات ہے کہ جو اس دن شیطان کہے گا جب لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، واویلا کریں گے جہنم جاتے ہوئے، تو وہ کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا ہے تمہارے ساتھ. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تمہارے اوپر کچھ بس نہیں چلتا تھا، الا ان دعوتکم، سوائے یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، پکارا. اب آپ دیکھیں کہ ایک دعوت حق کی تھی، ایک دعوت شیطان کی تھی، لیکن تم نے حق کی دعوت کو چھوڑ کر، قرآن کی دعوت کو چھوڑ کر، انبیاء اور رسل اور صالحین کی دعوت کو چھوڑ کر میری دعوت پر لبیک کہا. فاستجبتم لی، تم نے میری بات پر لبیک کہا، فلا تلومونی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو. ولوموا انفسکم، بلکہ آج اگر ملامت کرنی ہے، برا بھلا کہنا ہے، غلط کہنا ہے، تو اپنے آپ کو کہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج میں نہ تمہاری فریاد کو پہنچوں گا، تم جتنا بھی واویلا کرو گے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں خود مجبور ہوں، میں تو خود جہنم کا نوالہ بننے والا ہوں، تو آج میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اور نہ تم میری مدد کو پہنچ سکتے ہو. انی کفرت بما شرکتمونی من قبل، اور وہ کہے گا کہ آج میں برات کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، جو تم مجھ کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، تم میری باتیں مانتے رہے، تو میں تمہارے سے برات کرتا ہوں. یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ دور سے کہے گا جا رہا ہوں میں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، ان باغات میں ان کو داخل کیا جائے گا کہ جس کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات ہے وہاں سلام، یعنی جب بھی ملاقات ہوگی آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام سلام، ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالی مثال بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ جو مارکہ ہے کہ شیطان کی دعوت ہے اور حق کی دعوت ہے. اب اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ کشجرتن طیبتن اصلہا ثابتن وفرعہا فی السماء، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت. یعنی کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالی نے دی ہے جیسے کہ اچھی ذات کا، یعنی بہت اچھا درخت ہو، اور وہ درخت کس انداز میں ہو؟ اسلوحا ثابتن، اس کی جڑیں انتہائی گہری ہوں، جمی ہوئی ہوں، پختہ ہوں. وفرعھا فی السماء، اور شاخیں اس کی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یعنی انتہائی مضبوط جاندار اور پھل دینے والا درخت، سایہ دینے والا درخت، اس کی مثال ہے پاکیزہ کلمے یا کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے اسے دی ہے. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور یہ درخت پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور یہ جو مثالیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں یہ لوگوں کے لیے بیان کی ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں جا بجا مثالیں ہیں، کہیں مکھی کی مثال بیان کی اللہ تعالی نے، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اے لوگوں دھیان سے سنو، اللہ مثال بیان کرتا ہے اور مثال وہاں بیان کی. اسی طرح جا بجا مختلف مثالیں ہیں، کہیں شہد کی مکھی کی مثال ہے، کہیں جالے والے مکڑی کی مثال ہے، بے شمار مثالیں ہیں. لیکن فرمایا ہے کہ یہ ساری مثالیں اللہ تعالی نے اس لیے دی ہیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے، اللہ کو مثال دینے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے جو انسانوں کے سامنے روزمرہ کے یعنی ان کے مشاہدات میں آنے والی باتیں ہیں وہ مثالوں سے اللہ نے بیان کی. اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی وہ واعظ کہتے تھے تو بڑی مثالیں بیان کرتے تھے، تو ان کے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے کہ آپ مثالیں بہت بیان کرتے ہیں. فرمایا اس لیے تاکہ تم لوگوں کو سمجھ آ جائے، تم سمجھ جاؤ میری باتوں کو. تو فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ ان مثالوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں، یاد دہانی ہو، غور و فکر کریں. یہ مثالیں ایسے نہیں ہیں کہ بس پڑھ کے تو گزر جایا جائے، بلکہ ان پر غور کرو، دیکھو، مشاہدہ کرو. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے، کا شجرۃن خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، ایک بد ذات درخت کی، برے درخت کی، جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے، یعنی جس کی جڑیں جو ہے وہ زیادہ گہرائی میں نہیں ہے، ذرا ہوا چلتی ہے تو وہ درخت جو ہے ہل جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری نہیں ہے وہ پھل بھی نہیں دے سکتا، اس کی شاخیں بھی جو ہے وہ اونچائی کو یعنی وہ تناور درخت نہیں بن سکتا. تو یہ حضرات محترم سب سے پہلے جو اللہ تعالی نے یہاں مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ کے لفظی معنی پاکیزہ بات کے ہیں، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ، یہ پاکیزہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر انسان جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہ مثال بیان کی ہے، مگر اس سے مراد یعنی یہ جو ہے یہاں جو مثال بیان کی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ قول حق اور عقیدہ صالحہ جو سراسر حقیقت اور راست بازی پر مبنی ہو، یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی روح سے لازمن وہی ہو سکتا ہے، یہ قول اور عقیدہ جو ہے یہ قرآن حکیم کی روح سے، قرآن حکیم کی روشنی سے وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار ہو. انبیاء اور کتب جو آسمانی کتب ہیں اس کا اقرار ہو اور آخرت کا اقرار ہو، کیونکہ قرآن انہی امور کو بنیادی صداقتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. تو یہ کلمہ طیبہ، سچی بات، حق پر مبنی بات، یہ قول، یہ تو ہے کہ جو زمین کے اندر جس کی گہری جڑیں ہیں اس کی مثال اللہ تعالی نے اس درخت کے حوالے سے دی ہے. اب اس کے متعلق، یعنی وہ ایسا بارآور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ جو شخص یا اقوام اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے گی، یعنی اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو فرد یا قوم یا اقوام یا پوری دنیا اگر اس عقیدے کو بنیاد بنا کر اپنے نظام کی تعمیر کرے گی تو اس کو ہر آن اس کے مفید نتائج حاصل ہوں گے، چونکہ بنیاد اس نے اس کلمہ طیبہ کو بنایا ہے. وہ فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامت، مزاج میں اعتدال اور سیرت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت و نظافت، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت شعاری، قول و قرار میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور عہد و پیمان میں وسوب پیدا کرتا ہے. وہ ایک ایسا پارس ہے، یعنی یہ کلمہ طیبہ ایسا پارس ہے کہ جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کر لے تو وہ کندن بن جاتا ہے. یہ ہے کلمہ طیبہ، اور اس کے برعکس کلمہ خبیثہ یہ ہے کہ یعنی اللہ کی بات کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں حق کے خلاف باطل پر مبنی باتیں وہ ایسی ہیں کہ کسی وقت بھی مٹ جانے والی ہیں۔ لہذا انسانی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کلمہ طیبہ جس قوم نے بھی اس کو اپنایا ہے زبانی طور پر بھی اور پھر اس کے حقیقی اور اجتماعی طور پر اس کے تقاضے پورے کیے وہی دنیا میں سربلند ہوئی، ورنہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کلمہ خبیثہ ہے یا ایسا درخت کہ جس کی کوئی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہیں، جیسے ہم درخت کو پانی دیتے ہیں اسی طرح جو دنیا کے اندر نظام برپا ہوئے ہیں یا نظام چل رہے ہیں ان نظام کو چلانے والے یا اس درخت کی آبیاری کرنے والے کیا ہے؟ انسانی ذہن ہے، انسان کا غور و فکر ہے جو اس درخت کی آبیاری کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے۔ اور ایک وہ درخت ہے کہ جو اللہ کے یعنی اللہ کی بات پر جو قائم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظریات کی بنیاد پر وہ قائم ہے، چاہے وقتی طور پر وہ برابر ہوتا ہوا نظر نہ آئے لیکن حقیقت میں وہی درخت ہے کہ جو انسانیت کے لیے سایہ فراہم کر سکتا ہے، جو انسانیت کے بھلے کے لیے ہے۔ اور یہی درخت ہے جو ہمیں کبھی خلافت راشدہ کے عنوان سے نظر آتا ہے، کبھی انبیاء اور رسول نے جو دعوت دی ہے ان کو ماننے والوں کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے اس فرق کو ہر شخص بآسانی محسوس کر سکتا ہے جو دنیا کی مذہبی، اخلاقی، فکری اور تمدنی تاریخ کا مطالعہ کرے، وہ دیکھے گا کہ آغاز تاریخ سے لے کر آج تک کلمہ طیبہ تو ایک ہی رہا ہے مگر کلمات خبیثہ بے شمار پیدا ہو چکے ہیں۔ کلمہ طیبہ کبھی جڑ سے نہ اکھاڑا جا سکا، کلمہ طیبہ کبھی جڑ سے نہیں اکھاڑا جا سکا مگر کلمات خبیثہ کی فہرست ہزاروں مردہ کلمات کے ناموں سے بنی پڑی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بہتوں کا حال تو یہ ہے کہ آج تاریخ کے صفحات کے سوا کہیں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ اپنے زمانے میں جن کلمات کا بڑا زور شور رہا ہے آج ان کا ذکر کیا جائے تو لوگ حیران رہیں گے کہ کبھی ایسی حماقتوں کا بھی انسان جو ہے وہ قائل رہ چکا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ کو جب جہاں جس شخص یا قوم نے بھی صحیح معنوں میں اپنایا اس کی خوشبو سے اس کا ماحول معطر ہو گیا اور اس کی برکتوں سے صرف اسی شخص اور قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کے ارد گرد گرد و پیش کی دنیا ان سے مالا مال ہو گئی۔ مگر کسی کلمہ خبیثہ نے جہاں جس انفرادی یا اجتماعی زندگی میں بھی جڑ پکڑی اس کی سرانڈ سے سارا ماحول متعفن ہو گیا اور اس کے کانٹوں کی چبن سے نہ اس کے ماننے والا امن میں رہا نہ کوئی ایسا شخص جس کا اس سے سابقہ پیش آیا۔ تو حضرات محترم، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں یہ وہ نظام ہے کہ جو انسان کے ذہن کی پیداوار ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ درخت کو پانی دیا جاتا ہے، اس نظام کو جڑوں میں پانی دینے والے، اس کی آبیاری کرنے والے یہ انسان کا ذہن ہے، انسانوں نے یہ نظام بنائے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان نے اپنے پیدا کرنے والے مالک کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ کر اور اس کو راہ ہدایت پر سیدھی راہ دکھانے والے جو رسول آئے ان کا دیا ہوا نظام چھوڑ کر انسان نے اپنی اختراعات، اپنی بنائی ہوئی باتوں کو دنیا کے اوپر نافذ کیا ہے، تو آج پوری دنیا جو ہے جسے قرآن حکیم کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ پوری دنیا میں بر و بحر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر جو ہے وہ فساد برپا ہو چکا ہے، باوجود کہ ہمیں دنیا بڑی چمک دمک نظر آتی ہے، بڑی ترقی نظر آتی ہے لیکن انسان کا وہ داخلی سکون، امن، چین وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ یہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ یہ کلمہ خبیثہ کی جو سرانڈ ہے اس سے پورا ماحول متعفن ہو چکا ہے، معاشرتی نظام تلپٹ ہو چکا، معیشت کا نظام، انسان جو ہے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر بڑی گاڑیاں آ چکی ہیں، بڑی چہل پہل ہے، لیکن انسان اندر سے جو ہے وہ بالکل جیسے قرآن نے کہا کہ یہ سود پر مبنی نظام کی وجہ سے قیامت کے روز جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تو اس وقت معاشرے کی حالت بھی یہ ہے، بظاہر بڑا زرق برق لباس پہنے ہیں، بڑی لمبی لمبی گاڑیاں ہم نے حاصل کر لی، لیکن جس نظام کے تحت یہ سارا کچھ حاصل کیا جا رہا ہے اس نے انسان کا داخلی امن اور سکون ختم کر دیا ہے۔ لیکن یہی اگر اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق یہ پروان چڑھتا معاشرہ تو امن اور چین اور سکون ہوتا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مثال اللہ تعالی بیان کرتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین، کہ اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، ان کو جماتا ہے۔ ویضل اللہ الظالمین، اور ظالموں کو اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے۔ ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے پہلے فرمایا الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، اسی انداز میں آگے فرمایا الم ترا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومہم دار البوار، وحلوا قومہم دار البوار، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت میں بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم میں، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور اللہ کے کچھ ہمسر انہوں نے تجویز کر لیے ہیں، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ قل تمتعوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مزے اڑا لو، فإن مصيركم إلى النار، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ حضرات جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ایک شیطان کی دعوت ہے، ایک اللہ کی دعوت ہے، اسی طرح دنیا میں جب اللہ کے نبی اور رسول آئے، ایک ان کی دعوت ہے اور ایک وقت کے جو ملا القوم ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ان کی دعوت ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے عوام کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور اللہ کی ہدایت سے ان کی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اور جیسے سورہ کے آغاز میں فرمایا کہ یہ قرآن اس لیے آیا تھا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں۔ تو اسی طرح جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں وہ انسانوں کو اندھیروں میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرف کیا تم نے غور نہیں کیا؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا، کہ جب وقت کے رسول اور نبی یا صالح لوگ دعوت لے کر آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی اس بڑی نعمت کا وہ شکر ادا کرتے اور اسے اپنا لیتے، ان کی دی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہوتے، ان کے دیے ہوئے نظام کو وہ قائم اور نافذ کر دیتے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی ناشکری کی اور اپنے من گھڑت خیالات کے اوپر جو انہوں نے نظام قائم کیا ہوا تھا اس کے وہ محافظ بن گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب دعوت دی تو وقت کے فرعون نے اپنی عوام سے یہ کہا کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ تمہارے جمع جمائے نظام کو ختم کر دینا چاہتا ہے، یہ جو سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو یہ تلپٹ کر دینا چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ آگے آگے ہوگا اور پوری قوم کو لے کر جہنم میں اتر جائے گا۔ اسی طرح پوری تاریخ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہی ہوتا چلا آیا ہے، اور آج بھی ہم اپنے ارد گرد اور پورے معاشرے کا اور پوری دنیا کا اگر جائزہ لیں تو ایسے لیڈر دنیا کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں کہ جو کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ لوگ شکر کا راستہ اختیار کریں، ان کی دعوت وہی شیطانی دعوت ہوتی ہے، اور پھر جو ہے کہ انسانوں کو گمراہ کر کے، انسانوں کو بھٹکا کر، اور بے راہ روی کا شکار کر کے پھر وہ خود جو ہے وہ چلتے بنتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کی علم ترا الذین, ان لوگوں کی طرف کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفران نعمت میں بدل ڈالا اور اپنی ساتھ قوم کو بھی جو ہے وہ گمراہ کر دیا, ان کو بھی جو ہے وہ گمراہی کے اندر مبتلا کر دیا. حضرات اس وقت اگر ہم اپنا جائزہ لیں, اپنی قوم کا جائزہ لیں, کہ بجائے یہاں پاکستان کے اندر اسلام کی تنفیذ ہوتی اور اللہ نے ہمیں جو یہ نعمت دی تھی یعنی پاکستان عطا کیا تھا اور اس لیے عطا کیا تھا کہ تاکہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں, اور اس نعمت کا شکر یہ تھا کہ اللہ کا نظام یہاں نافذ ہوتا, اور اللہ کا نظام وہی ہے کلمہ طیبہ جس کا یہاں ذکر آیا تھا, اگر وہ ہوتا تو اس کی جڑیں مضبوط ہوتی اور آسمان سے یہ باتیں کرتی, یہ پھلاور ایک واقعتاً خود بھی اس کی عوام بھی فائدہ اٹھاتی اور پوری دنیا کے لیے یہ رہنما ایک ملک بن جاتا, ایک ماڈل سٹیٹ بن جاتا. لیکن ہم نے کلمہ طیبہ, نام تو ہے کلمہ طیبہ یعنی کہ کلمہ پڑھنے والے تو یہاں کروڑوں انسان ہیں, لیکن اس کلمے کی بنیاد پر نظام نافذ کرنے والے ہمیں بہت تھوڑے نظر آتے ہیں. جب وہ بڑے قلیل ہیں, جب وہ منظم نہیں ہیں, جب وہ اس کے لیے سٹرگل نہیں کر رہے, تو یہاں ہمیں وہ درخت جو ہے وہ برابر ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جس کی جڑیں بھی مضبوط نہیں ہیں اور جس سے نہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ پوری عوام جو ہے وہ قرضوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکی ہے, پوری عوام غیروں کے آگے گروی رکھی جا چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے, صرف نام ہے, نظریاتی سطح پر ہے, قرارداد مقاصد کے آغاز میں لکھا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی, کلمہ طیبہ جو ہے وہ حاوی ہوگا, لیکن وہ صرف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو جب وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم ترا, کیا تو نے دیکھا نہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس نعمت کو کفران نعمت میں بدل ڈالا. تو ہماری گزشتہ تاریخ تو آج تک یہی نظر آ رہی ہے کہ بجائے ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے اور انفرادی حیثیت میں بھی اللہ کے دین کو قائم کرتے اور اجتماعی حیثیت میں بھی یہاں اللہ کا دین نافذ ہوتا, تو پھر اس کی واقعتاً جو ہے وہ برکات پوری دنیا میں پھیل جاتی. لیکن ہم نے جب یہ نہیں کیا تو ہوا کیا کہ غیر ہمارے اوپر حاوی ہو گئے, اس سے پہلے آدھا ملک ٹوٹ گیا اور اب جو ہے وہ امریکہ بالفعل یہاں آ کر قابض ہو چکا ہے, ایک حساب سے اس کے یہاں اڈے بن چکے ہیں. تو اللہ تعالی فرمایا کہ وہ خود بھی جو ہے وہ بھٹکے اور اپنی عوام کو بھی لے کر, اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا مد مقابل بنا لیا, یعنی وہ اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتے, اپنے مسائل کا حل کرنے والا وہ اللہ کو اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نظام اگر نافذ ہو گیا تو ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے. حضرات اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس ماحول میں وہ رہ رہے تھے, اگر وہ بھی وقت کے فرعون اور وقت کے نمرود کی اور اپنے باپ کی بات کو مان لیتے تو انہیں اس معاشرے کے اندر بڑا مقام ملتا, انہیں بہت سارے جو ہے وہ مراعات مل جاتی, انعام و اکرام سے انہیں نوازا جاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کو دیکھا, اللہ کی معرفت کو حاصل کیا, اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا, انہوں نے وہ مراعات کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ حق کا راستہ اپنایا. اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر انہوں نے حق بات کہی, تو بظاہر ان کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا, اور جسے اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. عقل نے تو انہیں بھی سمجھایا ہوگا کہ یہ مراد کا راستہ ہے, یہ سہولتوں کا راستہ ہے, یہاں مجھے بہت زیادہ احساسیں اور جو ہے امداد مل جائے گی, فائدے مل جائیں گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ راستہ اختیار کیا جو حق کا راستہ ہے, اور اس کے بعد جو اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر اسی لیے اسی انداز میں کیا کہ حضرت ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ اللہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا کر رکھ کے ہم بتوں کی پوجا کریں. اور وہاں انہوں نے یہی کہا کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں لا کر بسایا ہے جو وادی غیر عزیز ارین ہے، جہاں کچھ نہیں اگتا، جہاں پہاڑ ہیں کوئی ذرہ برابر بھی جو زراعت ہے نہیں ہو سکتی. تو حضرات محترم، حق بات کو اپنانے کے لیے تو پتھر کے زمانے میں جانا پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے، جب انہوں نے آواز لگائی ہے لوگوں کو حق کی طرف یا حج کے لیے بلایا ہے، جب انہوں نے گھر بنایا ہے، تو کون تھا ان کے بات کو سننے والا؟ لیکن یہ ہے کلمہ طیبہ کہ اس کی جڑیں گہری ہیں اور شاخیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ایک اللہ کا بندہ حق پر قائم رہا، آج تک اربوں کھربوں لوگ جو ہے وہ حج کر چکے ہیں. ان کی اس پکار کو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام ہے پکارنا اور میرا کام ہے لوگوں کو جو ہے وہ جمع کرنا، اور قیامت تک کھربوں لوگ جو ہے وہ حج کے لیے جاتے رہیں گے. یہ ہے کلمہ طیبہ. اور کلمہ خبیثہ یہ ہے کہ ہزاروں نمرود آئے، ہزاروں فرعون آئے، لیکن اس دنیا کی تاریخ کے صفحات میں وہ گم ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ مارکہ خیر و شر ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو الحبیس. یہ خیر و شر کا مارکہ تو رہے گا، یہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا مارکہ تو رہے گا، لیکن حضرات دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کلمے کی آبیاری کرنے والے ہیں، ہم کس نظام کو رائج اور نافذ کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ صلاحیتیں لگانے والے ہیں. کیا غیر شعوری طور پر ہم بھی اس کلمہ خبیثہ کی جڑوں میں پانی تو نہیں دے رہے اس کی آبیاری کرنے کے لیے؟ کیا ہم بھی ایسے دنیا کے بنائے ہوئے نظام جو انسانوں نے بنائے ہیں اور کسی مسلمان نے بھی نہیں غیروں نے بنائے ہوئے ہیں، کیا ہم ان غیروں کے دیے ہوئے نظاموں کے جو ہے وہ رکھوالے تو نہیں بنے ہوئے؟ آج ہمیں اپنے ملک پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے، ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کا نظام نافذ ہو گیا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہمیں دکیہ روسی کہیں گے. حضرات محترم، یہ باتیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہی جاتی رہی. حق حق ہے، کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ خبیثہ ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے نعمت کو کفر کے اندر بدل دیا اور وہ خود بھی اور اپنی قوم کو بھی لے کر اتر گئے ہلاکت کے گھر میں، جھونک دیا. اس ہلاکت سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کو ہم خود سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں. وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اور خرچ کرے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، چھپے بھی اور ظاہری، یعنی چپکے چپکے سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوست نوازی ہوگی، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آ سکے گا. تو اہل ایمان کا شیوا تو یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے، نماز قائم کرے اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. حضرات، ایک خرچ یہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں کسی غریب پر، مسکین پر، یتیم پر، رشتہ دار پر، اور ایک خرچ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مال و اسباب خرچ کیا جائے. آپ دیکھیں کہ جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ یہ وہ دور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے در پہ ہے، آپ کی دعوت کو دبانے کے در پہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو شہید کر دیا جائے. اس دور میں یہ ہدایات دی جا رہی ہیں اہل ایمان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کرے، اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کرے، اور پھر مال خرچ کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں صحابہ اکرام کو سخت آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا ہے, اور اس دور میں جو بڑے بڑے دیگر صحابہ اکرام ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دیگر ایسے صحابہ اکرام جن کو اللہ نے حیثیت دی ہوئے, وہ اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں. اور کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ جو غریب صحابہ اکرام ہیں, جو اس باطل کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں, ان کو نکالنے کے لیے. حضرت بلال کو آزاد کروایا, حضرت زنیرہ کو جو ہے وہ آزاد کرایا, بے شمار ایسے صحابہ اکرام کو. اور دراصل یہ کس کی سپورٹ ہو رہی ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو نظام قائم ہونے والا ہے, اور جس نے بعد میں پھر جو ہے وہ مدینہ کے اندر جا کر اسلامی ریاست جو قائم ہوئی ہے اور خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا ہے, اس کے لیے یہ ساری تگ و دو اور اپنا مال خرچ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم نہ صرف عملی طور پر ان کے ساتھ تعاون کریں بلکہ اپنے مال کو بھی جو ہے وہ خرچ کیا جائے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اس لیے کہ دین کو برباد کرنے کے لیے تو پوری پوری حکومتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں, اپنے خزانے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں کہ کس طرح مسلمان ملکوں کے اندر سے دین کو ختم کر دیا جائے, ایجنسیاں چھوڑی ہوئی ہیں, اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ بے حیائی کو, اریالی کو رواج دینے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا. 100-100 روپے میں آپ کو جو ہے وہ کیبل کا کنیکشن مل رہا ہے, یہ کہاں سے سب کچھ پورا ہوتا ہے؟ آپ یہاں ہفتے کے بعد آ کر جمعے میں تھوڑی سی گفتگو سن لیتے ہیں یا کہیں درس سن لیا, اور دوسری طرف 24 گھنٹے اریالی اور فحاشی کا جو ہے وہ سیلاب ہر گھر کے اندر چل رہا ہے, سیلاب بہ رہا ہے. ایک منظم انداز میں اسلام کو برباد کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے, ان کو ہر مسلمان ملکوں کے اندر ایجنٹ ملے ہوئے ہیں. تو اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً مسلمان جو ہے دنیا سے واقعتاً برباد ہو جائے, اسلام مٹ جائے, تو پھر تو ہم آنکھیں بند کر بیٹھے رہے اور اللہ اللہ کرتے رہے, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہی رہے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں ہی رہے. بس جمعہ پڑھا, نماز پڑھی, اور جب ہفتے میں کوئی توفیق ہو گئی تو ایک آدھ نماز پڑھ لی. اس طرح سے جو ہے وہ کبھی دنیا کے اندر عروج نہیں ملتا. ان حالات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, قل لعبادی الذین آمنوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے, قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاۃ, کہ وہ نماز قائم کرے, وینفقوا مما رزقناہم, اور خرچ کرے اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے, سرم و علانیتن, چھپے بھی اور ظاہری. اور ظاہر بات ہے کہ جب تک ہم منظم نہیں ہوں گے اور اپنے ان صلاحیتوں کو نہیں لگائیں گے, ہم باطل نظام کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتے. یہ انتہائی ضروری ہے حضرات, اگر ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے بھی اور دنیا کے دھکوں سے بھی اور غیروں کی محکومی سے بھی, تو یہ ہمیں محنت کرنی ہوگی. صرف ہم یہ نہیں ہے کہ بس گفتگو سنتے رہتے ہیں, جمعے سنتے رہتے ہیں اور پھر جو ہے اسی طرح ہماری زندگی گزرتی رہے. شعوری طور پر سوچیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر, یہ وہ بنیاد ہے ہماری, اس بنیاد پر ایک نظام کو قائم کرنا ہے, اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی. تو فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آ سکے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا, بنایا, وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی برسایا, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور پھر اس سے یہ پانی سے جو اللہ تعالی نے یہ نظام بنایا ہے اس سے تمہارے لیے رزق, پھلوں سے تمہیں رزق عطا کیا, زراعت اگائی, پھل تمہیں مہیا کیے, وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری, اور جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے سمندر میں تاکہ وہ اللہ کے حکم سے تمہارے لیے چلے, وسخر لکم الانہار, اور تمہارے لیے یہ نہریں یہ دریا جو ہے وہ مسخر کر دیے, یعنی ایسے قوانین بنا دیے ان کے لیے کہ جس میں تم جو ہے وہ سفر کر سکتے ہو سمندروں کے اندر. اگر ایسا قانون نہ ہوتا تو یہ کشتی ہماری سمندروں میں دریاؤں میں چل نہ سکتی. تو یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, اور یہ تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور تمہارے لیے صبح اور شام کو جو ہے وہ مسخر کر دیا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ فرماتے اور تمہیں ہر کچھ وہ دیا جو تم سوال کرتے ہو, جو تم مانگتے ہو اللہ نے تمہیں دیا. یعنی انسان کو اس دنیا گزارنے کے لیے, دنیا میں رہنے کے لیے جو بھی ضرورتیں تھیں اللہ نے ساری پوری کر دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, اس کا شمار کرنا چاہو, تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. یہی بات ہے جسے سورہ رحمان میں بار بار اللہ نے فرمایا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کس کس نعمت کا, کس کس قدرت کا انکار کرو. اپنے اوپر ہی انسان اگر جھانک لے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, اپنے اندر ہی انسان دیکھے کہ کتنی نعمت اللہ نے مجھے عطا کی. اس کائنات کے اندر غور کر کے دیکھ لے تو یہ ساری نعمتیں تجھے اس لیے دی ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن سکو. اور اللہ کی شکر گزاری کا حق ایک تو یہ ہے کہ زبان سے کہو الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, اور ایک اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے, بابرکت نظام, خلافت راشدہ کا نظام, اسے قائم کرنے کی جدوجہد کرو, اس کے لیے اپنا مال جان, اپنا تن من دھن خرچ کرو, تو تم اس کائنات کے اندر دیکھو کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں. کس لیے یہ نعمتیں دی ہیں؟ کیا صرف یہ کہ تم آئے دنیا میں اور چلے گئے؟ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اس دنیا میں تجھے بھیجا اور یہ ساری دنیا تمہارے لیے مسخر کر دی, اس کے قوانین ایسے بنا دیے کہ جو تمہارے فائدے کے لیے ہیں. لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. تو فرمایا کہ یہ سب کچھ کیا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو ان کو گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ, اور در حقیقت حقیقت یہ ہے کہ انسان ناانصاف اور بڑا ہی ناشکرہ ہے. یعنی اللہ کے معاملے میں وہ ڈنڈی مارتا ہے, اللہ کی جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے, اللہ کی دی ہوئی باتوں, اللہ کے دی ہوئے نظام کو وہ قائم کرنا نہیں چاہتا, بلکہ اپنے من مانی جو ہے وہ خرافات کے اوپر زندگی گزارنا چاہتا ہے. یعنی کھاتا اللہ کا ہے اور کہنا کسی اور کا مانتا ہے. آج یہی حال اجتماعی طور پر, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہے کہ یہ مسلمان 56 ملک اور اس کے رہنے والے اور ان ملکوں کو چلانے والے نام اللہ کا لیتے ہیں, اللہ کے نام پر حکومتیں کرتے ہیں, لیکن کہنا کسی اور کا مانتے ہیں, کسی اور کے آگے. اور یہ بات ایک دفعہ کیٹ سٹیون یوسف اسلام مسلمان ہوا تھا, بہت بڑا سنگر, اس نے ایک دفعہ کہا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رات کو کہتے ایاک نعبد ویاک نستعین, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, لیکن صبح ہم بریف کیس اٹھاتے ہیں اور یو این او کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غیر نو مسلم جو بہت بڑا مائیکل جیکسن کی طرح گانے والا, لیکن حضرات جب اس نے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا, مسلمان ہوا, کلمہ طیبہ اپنی زبان سے نکالا, اس کی زندگی دیکھے کیسے اس کی کایا پلٹ گئی. میں نے خود اس کے یہ الفاظ مجھے سننے کا موقع ملا. وہ کہتا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد ویاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اور صبح اٹھ کر ہم جو ہے وہ یو این او کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہم آپ سے چاہتے ہیں, آپ کے در پر آئے ہیں, آپ ہمارے حالات کو سنوارے. ہم امریکہ کے در پر جاتے ہیں کہ آپ ہمارے جو ہے وہ ملکوں کو سنوار دیں, یہ ہمارا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناشکری نہیں ہونی چاہیے, ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ناانصاف ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آج ہم اجتماعی حیثیت میں بھی اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ناانصافی بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی ناشکری کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا ملک ہمیں اس لیے دیا تھا کہ اس پر اللہ کا نظام قائم ہوتا، ناشکری یہ ہے کہ ہم نے نظام قائم نہیں کیا، بلکہ جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے اندر دقیانوسی بن کر رہ گئے۔ انہیں جو ہے ہم پتھروں کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرات، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ واقعتاً اس ایمان کے ساتھ کہ جو ایمان صحابہ میں پیدا ہوا اور وہ تھوڑے تھے لیکن دنیا کی انہوں نے کایا پلٹ دی، آئیے آج ضرورت یہ ہے کہ واقعتاً شعوری طور پر اس ایمان کو حاصل کرنے کی اور اپنے اندر اس کو جاگزی کرنے کی، اور کلمہ طیبہ جس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں اور پھر اس کی شاخیں جو آسمان کی طرف ہیں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم خلوص سے دین کو سمجھیں، اس کا اقرار کریں، اسے سمجھیں، اپنی زندگیوں میں ڈالیں اور پھر منظم ہو کر اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔